مگر حضرت عمر بن عبد العزیز نے ان کو اپنے یہاں بلایا ہی نہیں, وہ دروازے ہی پر بیٹھے روزانہ انتظار کرتے رہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز آجائے, ان کی بڑی قدر کرتے تھے. تو ان لوگوں نے حضرت عدی بن عباس سے کہا کہ ذرا سا امیر المومنین ہماری سفارش کر دیجیے کہ ہم کو بالیابی کا موقع دے دیں کہ ان کو بلا دیں. آپ آئے تو اس میں حضرت عمر بن عبد العزیز کا ایک جو ہے وہ قزن بھی تھا, وہ شاعر ہو گئے. تو عدی بن عباس نے بتلایا کہ اس میں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے وہ بھی ہے, تو یہ شعرا ہیں اور ان سے لوگ بہت ڈرتے ہیں اور ادیب بھی ہیں, فصیح ہیں, بلیغ ہیں, ان کے ذریعہ کام بھی ہو سکتا ہے. آپ سنتے رہے چپ چاپ, جیسے کچھ سن ہی نہیں رہے. اس کے بعد ایک شاعر کا نام لیا تو خزرناک ہو گئے اور کہا کہ اس کے بارے میں کہتے اس نے یہ بدتمیزی بکی ہے. ایک دوسرے کا نام لیا کہا اس کے بارے میں کہتے اس نے یہ بدتمیزی بکی ہے. وہ جتنے شاعروں کا نام دیتے تھے ہر ایک کی برائی کے اشعار ان کو یاد تھے, اس سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. آخر وہ جلیل شاعر تھا, اس کو اچھا اس کو بلا لو, اس نے کم مطلب دیا. آیا ضرور ہے کچھ اشعار پڑھے کچھ سنائے, حضرت عمر بن عبد العزیز سنتے رہے. جب پڑھ چکا تو اس نے سمجھا کہ شاید اب جو ہے انعام ملے گا, تو فرمایا کہ دیکھو میرے پاس کل 30 دینار ہیں, 10 دینار میرے بیٹے نے خرچ کر دیا ہے اور 10 میں نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے, 10 میرے پاس بچے اس کو تو دیتا جا. 10 دینار باہر نکلا, لوگوں نے پوچھا ہوا کیا, کہا 10 دینار دیا. وہ گیا تھا لاکھوں کے چکر میں, مگر اس کے بعد اس نے ایک بات کہی, عمر ابن عبد العزیز امیر المومنین نے صرف 10 دینار دیے ہیں لیکن میں اس 10 دینار کو 10 لاکھ سے بہتر سمجھتا ہوں, اس بنیاد پر کہ انہوں نے حق بار کو حق پہنچایا ہے. یہ بات اللہ والے سابقی رب خطی میں رب دیکھوں, بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ. تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اے لوگوں, اوپر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, دنیا کی لہو لعب, دنیا کی آرائش, دنیا کے فخر, دنیا میں مال اور اولاد کی زیادتی, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سابقو الى مغفرت من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کے طرف بڑھتے چلے جاؤ, یہ اصل مقصد ہے, یہی کامیابی ہے. اور اس جنت کی طرف کی جس جنت کی چوڑائی کے بارے فرمایا گیا, عرض السماء والارض, جتنا آسمان اور زمین دونوں کو ملا دیا جائے اتنی چوڑی جنت ہے. آسمان اور زمین دونوں کو ملا دیا جائے اتنی چوڑی جنت ہے. اللہ بھی تو جانتا ہے, حدیث سنائی ہے کہ سب سے کم تر جنتی کو جو جنت ملے گی جب اس کے اندر جائے گا تو اس کی نگاہ جہاں تک جائے گی وہ اسی کا ہوگا, دیکھے گا نا کھول کر کے, جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہ اسی کا ہوگا. تو وہ نکلے گئے لال آدمی, یہ کس کے لیے فرمایا گیا, یہ سب سے لو گریڈ کا جنتی ہے, تو اپر گریڈ کا جو جنتی ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی. بس میں نے عرض کیا نا کہ جنت اور دوزخ یہ تو خیر پیمانے ہیں, کوئی شبہ نہیں. کوشش کیجیے کہ اللہ کو راضی کر دیجیے, بس وہ راضی ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. وَأُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے, فضل الہی کی تلاش, جسے چاہے دیتا ہے جسے چاہے روک دے. زندگی بھر کا عابد جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے اور زندگی بھر کا مجرم جنت میں چلا جاتا ہے. وہ جب چاہتا ہے نوازتا ہے,
اس کے فضل اور اس کی رحمت کی طلب کی جانی چاہیے اور یہی استدعا کرنی چاہیے, اللہ اپنی رضا عطا فرما دے, اپنا فضل عطا فرما دے. جب یہ مل گیا تو سب مل جائے گا, جب یہ نہیں ملا تو سب بیکار ہے. خاتمہ بالخیر اگر ہے تو سب کچھ آسان ہے, اگر خاتمہ بالخیر نہیں ہے تو سب یہی کپڑا کپڑا رہ جائے. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبغاها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت زمین میں نہیں پہنچتی اور نہ تمہاری جانوں میں, مگر وہ ایک کتاب میں ہے, اب اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں, بے شک یہ اللہ کو آسان ہے. بندے کی پیدائش سے پہلے ہی وہ مصیبت اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے, وہ بچ نہیں سکتا ہے. یہ تقدیر کا مسئلہ آ گیا بیچ میں, اور تقدیر کے تعلق سے بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے یہ. پہلی بات, ایک تقدیر پر کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس پہ بحث کرنے میں ایمان ضائع ہونے کا ڈر ہے. صحابہ کرام بیٹھے تقدیر پر گفتگو کر رہے تھے, اللہ کے رسول تشریف لائے, چہرہ مبارکہ غصے سے سرخ ہو گیا اور سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ خبردار, تم سے پہلے ہی امتوں نے تقدیر پر گفتگو کی, ہلاک ہو گئے, کچھ بات نہ کروں. ہاں, علماء نے تقدیرات کے تعلق سے کچھ باتیں لکھی ہیں, تقدیر مبرم, مشابہ مبرم, تقدیر معلق. تقدیر مبرم اور مشابہ مبرم یہ نہیں بدلتی, اور تقدیر معلق جو ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بلکہ ہزاروں کی تقدیر دیکھی, یہ وہی ہے. دعاؤں سے انت دعا یوم دو قضاء المبرم مشابہ مبرم, بے شک دعائیں مشابہ مبرم کو بدل دیتی ہیں, وہ اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے تخلیق ہی فرمائی. لہذا تقدیر کے تعلق سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو بندہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے کہ اس کی روزی, اس کی مشکلات, اس کی خوشیاں, اس کی عمر, اس کی صحت, اس کی بیماری, سب کچھ اللہ جل شانہ کے حکم پر قلم میں لکھ دیا ہے, وہ اس کو پا کر کے ہے, بچ نہیں سکتا ہے اس سے. ہاں, بچنے کی کوشش کرنے کرے گا تو اس کا ثواب اس کو ضرور ملے گا. دو باتیں ہوئی, یہ کہہ کر کے تقدیر کے حوالے نہیں کر دینا ہے کہ جب ہماری تقدیر کو لکھا ہی ہے تو ہم یہ کر کے اتر گزرے. نہیں, بے شک لکھا ہوا ہے, مگر اس نے بچنے کے ذرائع تو بیان فرمائے ہیں, ان ذرائع کو استعمال کرو. چلو ٹھیک ہے, گناہ تمہارا ہوا, مگر جن ذرائع کو اس نے گناہ سے بچنے کے لیے پیدا فرمایا ہے, ان کو استعمال کر کے تم نے کیوں نہیں اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کی؟ ان کو استعمال کیے ہوتے اللہ جل شانہ اس کا ثواب تم کو دے گا, لیکن تم نے یہ کہہ کر کے شراب پی لی, زنا کر لیا, حساب تقدیر میں لکھا ہوا ہے, معاذ اللہ رب العالمین, یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے, بہت بڑی بھول ہے.
کو کیا پتا کہ اللہ نے کیا لکھا ہے, کہ میرے کسی نے لکھا ہے تو غلط کیا نام نکالا.
إذ قال ابن عباس لما خلق الله تبارك وتعالى القلم قال له اكتب فكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. ابن عباس فرماتا رضي الله تعالى عنهما کہ اللہ جل شانہ نے قلم کو پیدا فرمایا تو فرمایا لکھ, تو اس نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ لیا. وعن ابن مسعود ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجد احدكم طعم الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه. حضور نے فرمایا, ابن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ کے حضور فرماتے ہیں تم میں کا کوئی شخص ایمان کی لذت, اس کا ذائقہ اس وقت تک نہیں پا سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کا اعتقاد رکھے کہ جو پہنچنا ہے وہ تل نہیں سکتا, جو تلا ہوا ہے وہ پہنچ نہیں سکتا ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے, لہذا اس پر کوئی آرگو نہیں کرنی چاہیے. گا تاس والا معاف آدم یس یہ کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور کچھ نہ ہو اس پر جو تم کو دیا اور اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا ترجمہ کھلا ہوا آپ نے ہوگا کیا لکھا ہوا ہے اترانا 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 اترانے والا اترانا لفظ کہ اللہ جل شانہ کو شیخی بگارنے والا اترانے والا غرور اور تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو جب یہ بات طے شدہ ہے تو کہہ رہا اللہ فرماتا ہے کہ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, جو ضائع ہو جائے اس پر افسوس نہ کرو اور جو ملے اس پر مغرور نہ ہو جانا, اس لیے کہ دیا ہے اس نے لے بھی لیتا ہے, ضائع ہو گیا ضائع ہو گیا, آیا اب یہ نہیں کہ زمین پر پیر نہ پڑا اور ساری سرکشی پیدا ہو جائے, جب وہ چاہتا ہے تو ایسا لے لیتا ہے کہ بھکاری بنا دیتا ہے, اور جب دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ آدمی کی اوشو گمان میں نہیں ہوتا ہے کہاں سے آ جائے گا کہاں سے آ جائے گا. بھیک مانگنے والا رات کو سوتا ہے صبح امیر ترین سیٹھ بن جاتا ہے, اور ایک سیٹھ رات کو اپنے غالب جی کو سویا ہوا تھا ایسا بزنس کا جھٹکا لگا دوسرے دن روڈ پر آ گیا, یہ کون کرتا ہے؟ لہذا ہمیشہ خوشی آئے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس کا سجدہ کیجیے کہ رب کریم تو نے نعمت عطا فرمائی, اور جب کوئی چیز ضائع ہو تو دل سے نکال دیجیے میرا حصہ ہی نہیں تھا میرا حصہ ہی نہیں تھا یہ کسی اور کہا لے گیا. سبحان اللہ. وہ جو آپ مخالف کریں اور اوروں سے مخالف کرنے کو کہیں اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا. یہاں اس پہلو کو دباؤ میں رکھیں, تینوں آیتیں جو اوپر گزری ہیں اور اس آیت کو لے کر کے یہ کرائٹیریا کہ اصل میں جب کچھ لوگ نئے آتے ہیں تو ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ صاحب یہ لنک کیا ہے. بات اصل میں چل رہی ہے یہ سورہ حدیث شریف کی, اس کا پورا ماحول مدینہ منورہ کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دور میں سرمایہ کی ضرورت ہوتی تھی. مدینہ منورہ میں غربت بہت زیادہ تھی, آبادی بہت بڑھ گئی تھی, ذرائع آمدنی کوئی خاص نہیں تھے مسلمانوں کے پاس, اور اس صورت میں آئے دن کفار و مشرکین کی ایذا رسانیوں سے مسلمان تنگ آ گئے تھے اور ہمیشہ جنگ کا خطرہ مڈلاتا رہتا تھا, اور مسلمان اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سر پر کفن باندھ کر کے دور دراز کی جگہوں پر جاتا تھا جنگ کرنے کے لیے, اس وقت انہیں سرمایہ کی ضرورت ہوا کرتی تھی. تو اسی لیے شروع سے یہ گفتگو چل رہی ہے کہ تم خرچ کرو اللہ تمہیں دے گا یہ وہ, یہ سارا کرائیٹیریا وہی ہے. اسی لیے یہاں فرمایا گیا کہ اللہ نے اب خلو گا مشرکین اور منافقین کا حال کیا ہوتا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے تھے, وہ ہاتھ کھینچ لیتے تھے, خود بھی نہیں دیتے تھے, اور جو مسلمان دینے والے ہوتے کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے اس لیے ان کو بھی منع کر دیا کرتے تھے کہ تم ہی مت دو. مقصد کیا تھا کہ تاکہ یہ اسکیم پوری کی پوری بکھر کر کے رہ جائے, اور معاذ اللہ کروڑ بار معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اس مقصد میں ناکام ہو جائے. استغفر اللہ. اس لیے فرمایا کہ وہ جو آپ بخل کرتے ہیں اور اوروں سے بخل کرنے کو کہتے ہیں اور جو وہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز سے خوبی سراہا, رب کریم اگر چاہے تو کیا سے کیا کر سکتا ہے, لیکن یہ آزمائش کے اوقات صرف اس لیے کہ تاکہ تمہارے درجات بلند کر دے اور فیوچر میں مستقبل میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک ٹریک مل جائے ان کو کہ صاحب زندگی کی طرح سے حادثات پیدا ہو تو صحابہ نے یہ کیا ہم کو ایسے کرنا ہے. اسی بنیاد پر ورنہ حق بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مٹی تھا تو میرا عقیدہ اور ایمان کہتا ہے خدا کی قسم سونا ہو جاتا. امام قرطبی امام قشیری نے لکھا ہے اپنے واقعے میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہوئی اور بہت سارے واقعات لکھے ہیں اس میں سے لکھا ہوا ہے کہ ایک بار ایک عارف گلزار کو امیر ترین آدمی نے ملنے کی کوشش کی کہ کسی صورت سے میری ملاقات ہو جائے تو وہ اگنور کرتے رہے, لیکن ایک بار جو ہے وہ گئے بہرحال اس کے پاس سفارش لوگوں سے پروائز ہو گئے تو جب دیر تک بیٹھے رہے چلنے لگے تو اس نے کیا کیا کہ سونے کے توڑے لا کر کے رکھے. ہم نے فرمایا عارف بلّہ نے فرمایا میں یہ کیا کروں گا تاکہ اس کو اپنے ضرورتوں میں خرچ کیجیے گا. فرمایا اچھا وہ ریت رکھی ہوئی تھی اور ریت اٹھا کر کے لے آؤ. تو ایک آدمی ہوا ڈھیر سارے ریت رکھ کر کے لایا, ایک بوڑا بوڑا جانتے ہیں نا تھیلا نہیں ہے پٹسن کا جو آپ کیا گوڑی بولتے ہیں
میں سمجھ جائیں آپ بس کے بتانا
چاہتا. ایک گولی جو ہے وہ ریت لائی رکھی گئی, اس کے بعد عارف بلّہ نے کچھ پڑھا اس بعد ہاتھ رکھا کیا کھولے اس کو دیکھا تو وہ سب کے سب جواہرات تھے سب کے سب. تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, آنکھیں اس کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی. فرمایا کہ جس کے پاس اتنا ہوتی ہے لیکن کیا کرے گا, اور اس کے بعد کہا اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو چلے آئے. فرمایا اسے لے جاؤ غریبوں میں تقسیم کر دو چلے آئے. اس کو ایسے اللہ کی نعمت. تو اگر چاہتے ہو تو مدینہ منورہ کی اینٹیں سونے کی ہوتی ہیں. خود فرمایا اللہ نے سنا کہ اگر بچاؤ کہو تو یہ اونٹ باہر سونے کا ہو جائے. فرمایا اللہ کے ساتھ. لیکن نہیں, امت کے عمل کی بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے کہ یہ تو حضور کے معجزات میں سے ہو جاتا اور گنہگار جب اس منزل پر نہ ہوتا تو پھر زندگی کیسے گزارتا. اور رسول اکرم کی زندگی مسلمان کے لیے نمونہ عمل ہے, آئیڈیل ہے, اس بنیاد پر حضور کو سب کر کے دکھایا ہے. شبین جنگلی کا ایک شعر ہے, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. تو اگر بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ فضائے بدر پیدا کر سکتا ہے, لیکن وہ کیفیت سب تو نہیں پیدا کر سکتے. اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونے عمل ہے, لہذا وہ اسٹرگلنگ کیا حضور نے, وہ کوشش کی, وہ محنت کی, وہ جد و جہد کی, صحابہ سے وہ کروایا. صحابہ ایک خلود اللہ کے راستے میں لا کر کے خدا قسم دیا کرتے تھے. آئے بس بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم, اور ہم نے لوہا اتارا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت آج. اسی لفظ حدید سے سورت کا نام حدید رکھا گیا ہے, اور لوگوں کے فائدے, اور اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے, بے شک اللہ قوت والا غالب ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اس آیت کریمہ میں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی نبیوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب قوم نے ان سے مطالبہ کیا انہوں نے ان کے مطالبات کو دلائل کی روشنی میں, براہین کی روشنی میں پورا کر دیا, مگر اس کے باوجود بھی قوم اکڑی رہی, ایمان نہ لائی, دشمنی پر تنی رہی. تو اگر آپ کی قوم بھی اس طرح سے کر رہی ہے تو اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو, ہر پیغمبر کے ساتھ کتاب اتاری گئی, ہر پیغمبر سے نہیں, کچھ پیغمبروں کے ساتھ کتاب اتاری گئی اور کچھ پیغمبر جو بقیہ کتابوں کے فالو تھے. میزان اور عدل ہر پیغمبر کے ساتھ اتارا گیا, تو گویا کہ پیغمبر کی خصوصیات سے یہ کہ کتاب اور انصاف, اس لیے کہ کتاب ہدایت کا سچ چشمہ اور انصاف کے ذریعہ قوم کی صحیح رہنمائی. اگر یہ دونوں الگ ہو جائیں تو پھر کتاب کی ویلو گھٹ جائے, اور جب عوام کے اندر لوگوں کے اندر غیر متوازن کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر کوئی بھی کسی کی دعوت اور نشاط کو قبول نہیں کر سکتا ہے. اس لیے میزان دیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ عوام کے درمیان پیغمبر عدل و انصاف کے ذریعہ دین کی اشاعت کر سکے. اور لوہا اتارا گیا. اب اس کی توضیح سنیں, یہ ہے کیا چیز؟ وانزلنا الحديد فی باس شدید, اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت آج اور لوگوں کے فائدے. اس کی بہت سی توجیحات اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں نے کی ہے, اور بعض مفسرین کا خیال یہ کہ غالباً حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے صنعت و حفظ کا کام شروع ہوا ہے, اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد شاید تیسرے نبی تھے, شاید تیسرے نبی. ورفعنا له مقاما عليا, اور ہم نے ادریس کو بلندی پر اٹھا لیا. حضرت ادریس علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی پہلے کے, ان سے صنعت و حرفت. تو ابتدائی دور ہی سے اللہ جل شانہ نے لوہے کو پیدا فرمایا کہ تاکہ انسانی زندگی کے مسائل اس کے ذریعہ حل کیے جا سکے. اور اس وقت سے صنعت و حرفت, اس زمانے کا سب سے بہتر سب سے بڑا کام کھیتی باڑی کا تھا. چنانچہ اس سے لوہے کے ذریعہ خدائی کی جاتی تھی, کھیتی کی جاتی تھی وغیرہ وغیرہ. بعض مفسرین نے اس سے یہ مراد لی ہے. لیکن ایک اور حدیث پاک آئی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چار با برکت چیزیں اتاری, لوہا, آگ, پانی اور نمک. تو ہم بیان فرمایا ہے, وروا قال ان الله انزل اربع بركات من السماء الارض الحديد والنار والماء والبرد. اللہ جل شان چار برکتیں آسمان سے اتاری ہیں, لوہا, آگ اور پانی اور نمک. حضرت کنا کے بعد تن ابن عباس قال ثلاثه اشياء نزلت مع ادم علیہ السلام, الحجر الاسود وكان اشد بيانا من السيف وعصا موسى وكانت من آس الجنه طوله عشق أزرع مع طول موسى والحديد أنزل مع ثلاثة أشياء السندان والقلبتان والبقعة وهي المتقى. ها تین چیزیں اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام سے عطا کی تھی, ایک حجر اسود بلیک اسٹون, یہ برف سے بھی زیادہ سفید تھا. دوسرا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا, اور یہ جنتی ہے, جنت کے عصاؤں میں سے. اس کا اس کی لمبائی 10 گز طول راشد ہوگا ماتول موسا 10 گز تھی, اور حضرت موسا علیہ السلام بھی 10 ہی گز کے تھے. تیسری چیز لوہا اتارا, اور لوہا کے ساتھ تین چیزیں اتارے گی, سندان, کلبتان اور ہتھوڑا. تاکہ سندان جس پر رکھ کر کے پیٹتے ہیں نہیں یار, ہاں دستہ نہیں وہ جو ہوتا ہے نہیں, نہیں بھائی لوہے کا ہوتا زمین میں کڑا ہوتا, ہم لوہے سے پھر مارتے ہیں نا, سندان بولتے ہیں اس کو, سندان اردو عربی بولتے ہیں, اور جو کچھ بھی کہیں گے میں عربی بول رہا ہوں. آخری رکوع ہے, اس میں صرف ایک گفتگو ہے بس, پوری کر لیں گے کیونکہ ابھی اس چھوٹے سے رکوع کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ترجمہ پورا پڑھ لینا ترجمہ, اس کے بعد اس کی تشریح تھوڑی کر لیں. جو لوگ بعد میں آئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, جو بجائے تھوڑا سا پہلے سے بیٹھے ہیں اور صبر کریں گے, یہ برکت کی جگہ ہے اور انشاءاللہ رحمتیں ملیں گی اس کا. اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی, تو ان میں کوئی راہ پر آیا اور ان میں بہتر فاسق ہیں. پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اپنے اور رسول بھیجا, اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی اور اس کے پیروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی. یہ ہم نے پڑھی اب تک آئے اتبعوا رافت و رحمہ ورہبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیہم. یہاں سے ذرا اور غور سے پڑھیے گا, ہر آدمی قرآن پاک کا یہ حصہ کھول کر کے دیکھے، اس سے ایک بہت بڑے مسئلے کا ثبوت ہے۔ اور رحبانیت اور راہب بننا، تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کے اندر چاہے وہ پکڑ سکے، پھر اسے نہ نبھا جیسا اس کے نبھانے کا حق تھا، تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا سوا بتا دیا، اور ان میں بہت دیر فاسق ہیں۔ اے ایمان والے، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت کے جو حصے تمہیں ادا فرمائے گا، تمہارے لیے نور نور کر دے گا جس میں چلو، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے کہ کتاب والے کافر جان جائیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہیں، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ ہے، جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ سورہ حدید کا ترجمہ پورا ہو گیا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ سارے انبیاء و مرسلین دو پیغمبروں کی ضروریت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے پیغمبر پیدا ہوئے وہ حضرت نوح علیہ السلام یعنی طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کی ضروریت میں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر پیدا ہوئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت میں ہے اولاد میں۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، ایک تاریخ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کرسچینٹی کے اندر ایک بہت خوفناک تاریخی تبدیلی آئی، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے اندر روحانیت پیدا کر۔ روحانیت کیا چیز ہے؟ روحانیت کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا گیا وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ حَمَلُوا أَنفُسَهُمْ عَلَى مَشَقَّاتِ فِي الْإِمْتِنَاءِ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالنِّكَاحِ وَالتَّعَلُّقِ بِالْقُرُوبِ وَالصَّوَاعِمِ وَذَٰلِكَ أَنَّهُمْ مُلُوكُهُمْ غَجَّرُوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے آسمان پر، تو اس کے بعد جو مسیحیت اور کرسچینٹی باقی رہ گئی، یہ 500 سال کا عرصہ جو حضور کے تشریف آوری کے درمیان کا ہے، اس میں کچھ دنوں تک تو مسیحیت اپنے ٹریک پر رہی، لیکن اس کے بعد بیچ کا 250 سے لے کر 300 سال کا عرصہ یہ مسیحیت کی کرسچینٹی کی بڑی لرزہ خیز تاریخ ہے۔ روحانیت کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالے رکھے، کھانے پینے نکاح وغیرہ جو تعلقات ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور غاروں میں جا کر کے قید وغیرہ میں رہے، اور گرجوں میں جا کر کے معروف خانوں میں رہے، دنیا سے اپنا پورا تعلق ختم کر لے، اسے روحانیت کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کرسچینٹی میں بڑی برائیاں پیدا ہوئی، ان کے جو بادشاہ تھے وہ اس قدر ظلم اور سرکشی کرنے لگے، جنس پرستی ان کے اندر، مال پرستی ان کے اندر، قتل و قتال ان کے اندر پیدا ہو گیا، تو ان کے کرسچنز کے مسیحیت کے مسیحیوں کے عیسائیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ، اس نے پہلے جنگ کی بادشاہوں سے، اس وقت جو یہ برائیاں کرتے تھے، آوارگی، دین کے خلاف حرکتیں، تو یہ لوگ ہار گئے، اس کے بعد اور قتل کر دیے گئے سب لوگ۔ پھر ایک اور گروہ پیدا ہوا جو اتنا اسٹرانگ نہیں تھا جو پہلے کی طرح تھا، یہ بھی شکست کھا گیا، کچھ شکست کھا گئے، کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ بھاگ گیا۔ پھر ایک تیسرا گروہ تھا، اس نے قتال نہیں کیا ان بادشاہوں سے، جنگ نہیں کی، اس نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں کا راستہ اختیار کر لیا۔ بہت پہلے اس سلسلے میں ایک حدیث پاک بڑی واضح اور نفوذ جان فرمائی گئی ہے، ترجمہ اس کا سنا دے رہا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک گدھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا، حضور نے فرمایا یہ ام عبد کی کنیت ہے، حضرت ابن مسعود کی، یہ ام عبد کے فرزند، کیا آپ کی والدہ کی کنیت ہے ام عبد، ان کے فرزند، کیا تم جانتے ہو کہ بنی اسرائیل کو بانیوں کو کہاں سے اختیار کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر جابر لوگ غالب آ گئے، اور انہوں نے اس کو کھجور کا بازار گرم کر دیا. اہل ایمان و غیرت ایمانی سے ان کے خلاف جہاد کیا, ان کے ساتھ جنگ کی, لیکن تین مرتبہ انہیں شکست ہوئی اور صرف چند لوگ زندہ بچے. انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم نے پھر ان کے ساتھ لڑائی کی تو ہم سب کو قتل کر کے فنا کر دیں گے اور ایک شخص بھی ایسا نہیں بچے گا جو دین حق کی طرف لوگوں کو بلائے. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم زمین میں پھیل جائیں یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائیں, جس کا وعدہ اور جن کی آمد کا ذکر سیدنا علیہ السلام نے کیا تھا. تو پہاڑوں غاروں میں منتشر ہو گئے اور انہوں نے رحبانیت اختیار کر لی. بات صرف اتنی سی تھی بس, لیکن بعد میں کرسچینٹی کے اندر رحبانیت کا جو کانسیپٹ تھا اتنا غلط ہو گیا جس کا بھی ان لوگوں نے اپنے اوپر دنیا کی ہر آسائش اور لذت کو حرام کر لیا. ہر آسائش, ایک واقعہ بولا, ہر آسائش اور لذت کو حرام کر لیا. چنانچہ ایک راہب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 6 مہینہ تک دلدل میں لیتا رہا بغیر کپڑے کے, زہریلی مکھیاں اس کے بدن پر آ کر کے بیٹھتی, ڈنک مارتی اور اس کی کھالیں اجڑ گئی, مگر وہ اسی میں لیتا رہا. تو یہ دراصل ان لوگوں نے بنا رکھا تھا اپنے اندر کہ یہ عبادت کا ایک تصور ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ جہالت ہے, یہ جہالت ہے. ماں باپ سے خطا تعلق, بیوی سے خطا تعلق, ہاں حتیٰ کہ یہاں تک کہ کسی بھی چرچ کا کوئی پادری متعین نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ شادی شدہ ہوتا, اور اگر شادی شدہ ہوتا تو اس کے لیے یہ لازم قرار دے دیا جاتا کہ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا ہے. اتنی یہ رحبانیت پیدا کر لی تھی ان لوگوں نے. ایک واقعہ لکھا ہوا کہ سینٹ سیمون یہ اپنے ماں باپ کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر کے چلا گیا تو 30 سال تک اپنی ماں سے اور باپ سے ملنے نہیں آیا. باپ مر گیا اس آرزو میں کہ کاش میں اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا. ماں نے کتنی بار ملنے کی کوشش کی, حتیٰ کہ خود گئی ملنے کے لیے, یہ جو ہے اپنی ماں سے ملنے تک نہیں آیا. یہ رحبانیت کرسچینٹی کی تھی. اسلام نے اس رحبانیت کو سرے سے ختم کر دیا. کچھ حضرات نے توجہ چاہیے گا, توجہ کیجیے گا, کچھ حضرات نے کرسچینٹی کی اس رحبانیت کو اسلام کے تصوف کے ساتھ خلط ملت کر کے تصوف اسلامی کو کرسچینٹی کے اس رحبانیت کے برابر قرار دے دیا ہے. اور اس میں خاص طور سے جناب مودودی صاحب, ان کو تو شاید بہت ہی بڑا یہ درد لے کر کے چلے گئے ہوئے دنیا سے, کہ صاحب تصوف کیوں اتنا غالب ہے اور لوگ کیوں اتنا زیادہ تصوف کی طرف مائل ہیں, ان کی تفہیم القرآن پڑھیں تو ایسا اسلوب اختیار کیا ہے کہ وہ ٹیکنیکل ورڈز جو ہمارے تصوف کے ہیں وہ ٹیکنیکل ورڈ استعمال کیا ہے اس میں کرسچینٹی کے, جیسے تذکرۃ الاولیاء, اولیاء اللہ. ان دنیا دار سینٹس کے لیے جو ہے کہ وہ سینٹس ہوا کرتے تھے ان کے لیے اولیاء اللہ, تذکرۃ الاولیاء, ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے. کیوں؟ تاکہ نوجوان نسل جب تفہیم القرآن کو پڑھے تو اس کا ایک دماغ ہو جائے کہ یار مسلمانوں میں تصوف کا وہی آ رہا ہے جو کرسچینٹی میں رہا ہے, حالانکہ تصوف اسلامی کا کرسچینٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ باقاعدہ ایک ٹاپک ہے. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, حدیث پاک سنے دے, اس وقت لکھنے سمجھ رہا ہوں میں, ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کہیں سے گزر رہی تھی تو ایک چشمے کے پاس سے گزر رہے, وہاں دیکھا ایک پہاڑ ہے, غار ہے, غار کے اندر ایک چشمہ ہے. تو ایک صحابی کہنے لگے کہ میں حضور سے چل کر کے اس سلسلے میں پوچھوں گا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دی تو میں اسی غار میں آ کر کے نہیں گزاروں گا اور کچھ نہیں کروں گا, تو اللہ کے رسول سے پوچھا. انہوں نے فرمایا انی لما بس بالیہودیتی ولا بالنصرانیت ولکنی بعثت بالحنیفیت السمحہ والذی نفس محمد بیدہ لغدرت او روحه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولا مقام احدكم في الصف الاول خير من ثلاثه ستين سنه. حضور نے فرمایا میں یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا بلکہ میں تو ملت حنیفہ کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جس میں آسانی اور کشادگی ہے. اور ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میری جان ہے, ایک صبح یا ایک شام خدا کے راستے میں جہاد کرنے دنیا اور دنیا اور دنیا میں جو کو تو سب سے افضل ہے. اور تمہارا مجاہد جب صف اول میں جا کرتا ہے تو وہ 60 سال کی نفلی نماز سے اس کو افضل ثواب ملتا ہے. دوسری حدیث پاک کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی بیٹھی گفتگو کر رہی ہے, ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, اور ایک نے کہا میں اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا, کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. یہ حضور کو سنائی پڑ گیا. حضور نے فرمایا نا والله اني اخشاكم لله ما اتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي واركم واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی, اللہ کی قسم, تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں, مگر میرا معمول یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سویا بھی کرتا ہوں, اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. جس نے میری سنت سے جان بوجھ کر روزانے کے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور پھر آپ تصوف اسلامی کو دیکھ لیں کہ جتنے اولیاء کامل گزرے ہیں, کیا شادیاں نہیں کی, ان کے بچے نہیں پیدا ہوئے. سرکار غوث پاک کو دیکھ لیجیے, سرکار داتا کو دیکھ لیجیے, سرکار خواجہ کو دیکھ لیجیے, سب رسول اکرم کی سنت پر عمل کرنے والے. نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھا ہوا, اللہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک گروہ آیا دلی میں, کافی دن سے بارش نہیں ہو رہی, کام پڑا ہوا تھا. گروہ آیا, اس نے کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے. سید نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے کپڑے کا ایک ٹکڑا نکالا, اس کو اپنے ہاتھ پہ لیا اور منبر پر جا کر کے بیٹھے اور دعا مانگ رہے ہیں, اللہ یہ میری ماں کی وہنی کا ایک ٹکڑا ہے, اور جو چاہوں گا اللہ یہ میری ماں کی وہنی کا ایک ٹکڑا ہے. میرے رب وہ عورت جس کو کسی غیر محرم میں نہیں دیکھا اور جس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے, اس ٹکڑے کے وسیلے سے بارش فرما دے. بارش ہوئی, بارش ہوئی. آپ دیکھیں یہ رحبانیت کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. دوسری بات یہ آخری بات کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بدعت جو انہوں نے ایجاد کی, بدعت کیا تھی کہ آخری گروہ تیسرا جو تھا وہ اپنے مذہب کو بچانے کے لیے بھاگ گیا, جنگلوں میں چلا گیا. یہاں تک روحانیت ان کی جائز تھی, لیکن بعد کی جو روحانیت انہوں نے کی تھی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس روحانیت پر وہ قائم نہ رہ سکے, کچھ گمراہ ہو گئے, کچھ فاسق ہو گئے, کچھ پھسل گئے. تو قرآن کہتا ہے کہ جو بدعت انہوں نے ایجاد کی اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ جل شانہ کے مواخذے میں ہے. اسی سے علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ ایسی کوئی بھی بدعت جو بدعت حسنہ ہو اگر اس کو نکالا جائے تو نکالنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا لازم ہے, اگر کوئی چھوڑے رکھو مجرم ہوگا. امام قرطبی فرماتے ہیں وہاذہ الآیۃ دالۃ علی کل محدث بدعۃ فینبغی لمن ابتدا خیرا ان یدوم علیہ ولا یعدل عنہ الا ضده فیدخل فی الآیۃ. فرماتے ہیں کہ ہر بدعت, ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے, تو بات لازم یہ ہے کہ جو شخص کوئی اچھی بدعت نکالے تو اس کے اوپر ہمیشہ عمل کرتا رہے, اس کو چھوڑ نہ دے, ورنہ اس آیت کے ذمن میں داخل ہو جائے گا, اسے مواخذہ قیامت کے دن کیا جائے گا. تو الحمدللہ ہماری سنت و جماعت جتنے بھی ایسے امور کہ جو غیروں کے اعتبار سے کہ ان کا حدیث سے یا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے بدعت ہے, مگر بدعت حسنہ ہے, بدعت شریف, گیارہویں شریف, بارہویں شریف, کھانا کھلانا, یہ کرنا وہ کرنا, اس کو جن لوگوں نے ایجاد کیا اس پر ہر سنی کا عمل کرنا لازم ہے کہ ہر سال میلاد منائے گا, اگر چھوڑے گا تو مجرم ہوگا. اگر چھوڑا اس نے تو مجرم, گیارہویں شریف کرتا ہے تو ہر سال گیارہویں منائی جائے گی, اگر چھوڑے گا تو مجرم ہوگا. قرآن مقدس کی آیت کریمہ سورہ حدید کی آیت نمبر 27 کے اس حوالے کے ساتھ دماغ میں رکھی گیا. گفتگو مکمل ہوئی. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم بالصلاه والسلام عليه يا رسول الله ربي كريم. قرآن مقدس کی قرآن تفصیل برو سے حضور غلطی کو جمع فرما دے اور اپنے کرم و فضل سے اعلان عالمین اسے اپنی بارگاہ کرم قبول فرما, قرآن پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات و برکت بنا دے, اور قرآن پاک کی برکتوں سے حشر کی مشکلات کو آسان فرما, قبر کی مشکلات کو آسان فرما, شیطان مردود نفس خبیثہ کے مکر و دنگ سے بچا لے, اور قرآن پاک کی برکتوں سے ہمارے لیے ہر جگہ آسانی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی سید خلقی و نور عرشی سیدنا مولانا محمد علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم.